السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وآئذنا من شرور انفسنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان کرتے کرتے ہم قرآن مجید کے بالکل وسط میں پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید کی دو درمیانی صورتیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ الکہف کے 10 رکوں کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور اس کے بعد سورۃ الکہف کے تقریباً 10 رکو ہیں. 10ویں رکو کا تھوڑا سا حصہ 16ویں پارے میں ہے، اور بلا شبہ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے علم اور حکمت کا خزانہ ہیں اور خاصی تفصیل طلب بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نسبتاً آج کا خلاصہ مضامین یہ تھوڑا سا زخیم بھی ہے، لیکن چونکہ یہ اس وقت ہمارا جو اصل پیش نظر ہے وہ خلاصہ ہے نہ کہ تفسیر، تو کوشش ہوگی کہ صرف مضامین کا خلاصہ تک ہی محدود رہیں اور زیادہ تفصیل میں ہم نہ جائیں. سورہ بنی اسرائیل، اس کا تجزیہ یہاں پر کر دیا گیا ہے کہ اس کے مختلف آیات میں کیا کیا مضامین آئے ہیں. آیت نمبر 1 میں واقعہ معراج کے زمینی سفر کا بیان ہے. واقعہ معراج میں دو اللہ کے رسول کے اسفار ہوئے، پہلا زمینی تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا آسمانی تھا مسجد اقصی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور وہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نشانیوں کا، تجلیات کا مشاہدہ کیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صرف زمینی سفر کا بیان کیا ہے، آسمانی سفر کا بیان قرآن مجید میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ نجم میں. یہ جو عروج کا لفظ ہے، یہ اصل میں اس میں ظاہر بات ہے ایک بلندی کا مفہوم آتا ہے، معراج اور عروج. اصل سفر تو آپ کا تھا بلندی کی طرف، یعنی اصل اللہ نے آپ کو بلانا تھا آسمانوں پر، اور وہاں پر اللہ نے اپنی بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھانی تھیں، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ایک سفر آپ کو زمینی بھی کرایا. مسجد حرام سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی. اس کا اصل مقصد کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی، وہ یہ ہے کہ یہ بات یہود کے اوپر واضح کرنا کہ اب دونوں قبلوں کے متولی اللہ کے رسول اور آپ کے نام لیوا مسلمان ہیں. مسجد حرام کے متولی تو ہیں ہی ہیں، لیکن مسجد اقصی جو یہود کا قبلہ تھا، اب یہود کو اس قبلے کی خدمت سے، اس کی تولیت سے، اس کا والی ہونے سے اللہ نے محروم کر دیا، اور اب یہ سعادت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب امت کی ہے. لہذا اب دونوں قبلوں کے متولی مسلمان ہیں. مسجد اقصی میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے گردا گرد بڑی برکت رکھی ہے. برکتیں مادی اعتبار سے بھی وہاں پر ہیں، بڑی زرخیز زمینیں ہیں، اور برکتیں روحانی اعتبار سے بھی ہیں کہ کئی انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا مرکز وہ بنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہاں بات کیا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر بعد میں یوسف علیہ السلام، وہ لوگ وہاں پر رہے، اور دوسرا مرکز انہوں نے قائم کیا مکہ میں مسجد حرام، جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے آباد کیا تھا. تو فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ سفر جسمانی تھا، حالانکہ ایک حدیث سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سفر معراج خواب میں بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ابتدائی نبوت کا دور تھا. یہ سفر ہوا ہے 1090 میں، اور یہ سفر تھا جسم کے ساتھ. اگر جسم کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر کوئی خاص معجزہ نہ ہوتا. خواب میں یا روحانی طور پر تو کوئی بھی ایسے سفر کر سکتا ہے. جس انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہے. اور ایک ہی رات میں اتنا طویل سفر اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اور کیوں کروایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کچھ نشانیوں میں سے کچھ کا مشاہدہ کرائے. اس کے بعد آیات 2-3 میں، جیسے کہ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے لیے جو کتاب اللہ نے اتاری تھی اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے اس زمانے کے مسائل کے اعتبار سے ہدایت تھی، ایک انٹرم پیریڈ، ایک عبوری دور کے لیے. جو بڑے پیارے الفاظ ہیں یہاں پر وہ یہ ہیں کہ جو تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اس ہدایت کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرو. دین کا خلاصہ توحید ہے، اور توحید کا نچوڑ بھی یہ ہے کہ آدمی کا کل بھروسہ اللہ پر ہو جائے، اسے کل امید صرف اللہ سے ہو، اسے کل خوف صرف اللہ کا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، رضاء حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ اتنا ایمان افروز اور امن دینے والا عقیدہ ہے کہ آدمی کو تمام پیچ و تاب اور پریشانیوں سے بالکل محفوظ کر دیتا ہے. جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کب کرے گا؟ جب اللہ کی مشیت ہوگی، اور جو اللہ کرے گا اسی میں خیر ہوگی. تو لہذا کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ یوں ہو گیا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو یوں ہو گیا، ایسا ہو جائے ورنہ یہ ہو جائے. کوئی اس قسم کی اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان انسان کو امن دیتا ہے، اس عقیدے سے انسان کو بہت بڑا سکون مل جاتا ہے. میں دعائیں بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ دعا اس وقت پوری ہوگی جب اللہ چاہے گا، اور اللہ جو چاہے گا وہی بہتر ہوگا، چاہے وہ میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو. تو لہذا پریشانی کی اور اپنے آپ کو خام خائی تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے توحید کا لب لباب، کہ انسان کا بھروسہ، انسان کا توکل، انسان کی امیدیں، انسان کا خوف اللہ سے وابستہ ہو جائے، اور انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائے. اپنا حال شریعت کے مطابق ٹھیک کر لو، کل جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا، اور جو کرے گا اسی میں بہتری ہوگی. اس کے بعد آیات 4-7 میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے ادوار کا ذکر ہے. بنی اسرائیل پر تاریخ میں 2 عروج آئے، 2 زوال آئے. یہاں پر ان کے پہلے عروج کا ذکر نہیں ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں حضرت طالوت والے قصے میں. یہاں پر ان کے پہلے زوال کا ذکر ہے. بنی اسرائیل پر پہلا عروج اس وقت آیا جبکہ طالوت، حضرت طالوت کی قیادت میں انہوں نے ہمت دکھائی، اور جالوت جو مشرکوں کا سردار تھا اس کے لشکر سے جنگ کی. حضرت طالوت کو اللہ نے کامیابی دی، جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے شہید قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت طالوت 16 برس تک خلیفہ رہے، 40 برس تک خلیفہ رہے حضرت داؤد، اور 40 برس تک خلیفہ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اس طریقے پر یہ تقریباً 96 برس کی خلافت رہی پہلی بنی اسرائیل کی، یہ پہلا عروج تھا. اس کے بعد ان کا پہلا زوال آیا 587 قبل مسیح میں، کہ جس کا ان آیات میں ذکر ہے. عراق یا پرانا نام بابل، وہاں سے بخت نصر آیا، اور اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا، حضرت سلیمان نے جو قبلہ بنایا تھا ہیکل سلیمانی مسجد اس نے شہید کر دیا، تورات جو ان کے پاس موجود تھی اس نے اس کو ضائع کر دیا، اور کوئی دو اینٹیں سلامتی رہنے دی پورے شہر کو اجاڑ دیا، تقریباً 600,000 یہودی اس نے مارے، یہودی کہیے اسرائیلی کہیے، اور 600,000 کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے کر آ گیا، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نظر کرم کی اور ایران سے ذوالقرنین نام کے بادشاہ اٹھے، انہوں نے عراق یا بابل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو کلدانیوں کی قید سے رہائی دلائی، یہ دوبارہ واپس یروشلم بیت المقدس میں آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس زمانے میں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے پھر سے ان کے اندر ایک ایمان کی روح پھونکی، جذبہ جہاد پھر سے پیدا کیا اور تورات کو پھر سے یاداشت کی بنیاد پر مرتب کیا، ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ پھر تعمیر کیا، اور رفتہ رفتہ ایک سے بہتر قبل مسیح میں ان کی ایک عظیم حکومت قائم ہو گئی، مکابی سلطنت، یہ ان کا دوسرا عروج تھا۔ اس کے بعد پھر جب ان میں بگاڑ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر انہوں نے معجزہ ماننے کے بجائے وہ حضرت مریم پر زنا کا بہتان لگا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اب ان پر عذاب پھر آیا رومیوں کے ہاتھوں، اور 70 عیسوی میں رومیوں نے آ کر ہیکل سلیمانی کو پھر سے شہید کر دیا اور ان کے 133,000 آدمی مار دیے اور باقی کو بیت المقدس سے نکال دیا کہ جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، اور یہ پھر پوری دنیا کے اندر بکھر گئے۔ وہ وقت ہے اور آج تک ان کا وہ قبلہ جو تھا وہ زمین بوس ہے، اور اب یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسجد اقصی کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، ابھی بھی دعوے دار ہیں کہ ہم ہی اس قبلے کے متبلی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں معزول کر چکا ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے، اب یہ اس قبلے کے متولی نہیں ہیں، وہ علاقہ اب ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بزد ہیں کہ علاقہ اب بھی ہمارے لیے ہے۔ بہرحال ان کا برا انجام اسی علاقے میں ہوگا، اس کا ذکر انشاءاللہ اسی سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آئے گا۔ آیات 8-10 میں مضمون ہے عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم۔ اللہ نے یہودیوں یا بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا کہ تم اس وقت اپنے دوسرے دور زوال سے گزر رہے ہو، لیکن اللہ کو تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عروج دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ قرآن مجید ہے جو کہ تمہیں پھر سے دنیا میں سربلندی دے گا، عروج دے گا۔ یہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت پر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے۔ آج ہم پر بھی دو عروج دو زوال آ چکے ہیں، ہم پر پہلا عروج آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اسلام غالب ہوا، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، پھر بنو امیہ، پھر بنو عباس، پھر ہم پر پہلا زوال آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، اس کے بعد اللہ نے تاتاریوں کو اسلام کی دولت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، ان کا ایک قبیلہ ترکان عثمانی، ان کے ذریعے سے پھر عروج ملا، اور اس کے بعد پھر ہم پر پھر دوسرا زوال آیا یورپینز کے ہاتھوں۔ تو جیسے یہود دو زوال اور دو عروج دیکھ چکے ہیں، آج ہم بھی دو عروج دو زوال دیکھ چکے ہیں۔ جیسے یہود کے لیے تیسرے عروج کو حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے بتایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن سے چمٹ جاؤ، یہ قرآن ایسی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، بالکل آج یہی ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زوال سے نکلیں، پھر سے عزت ملے، تو ہمیں بھی اس کے لیے قرآن مجید کے ساتھ چمٹنا ہوگا، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ اللہ سے معین شے نہیں بلکہ بھلائی مانگو، فرمایا کہ انسان بعض اوقات اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے بظاہر کسی خیر کے لیے، لیکن مانگتا وہ چیز ہے جو اس کے حق میں شر ہوتی ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، انسان کی سوچ محدود ہے، تو یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، انسان اللہ سے مانگ بیٹھتا ہے شر، حالانکہ اس کی دعا خیر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جون جون انسان کی اللہ سے قربت بڑھتی ہے، انسان پھر اللہ تعالیٰ سے معین چیز نہیں مانگتا، وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے آپ بہتر جانتے، آپ مجھے بھلائی عطا فرما دیں. اور بڑی پیاری دعا ہمیں قرآن مجید میں سکھا دی گئی کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمیں ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. کیا بھلائی ہے تو جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو تجھ سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں. وفی الآخرت حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. بڑی جامع دعا ہے. آپ نے دنیا کی بھلائیاں مانگ لیں، آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں، اور جہنم جیسی ہولناک شے سے پناہ مانگ لی، اور کیا چاہیے. آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی دو رحمت بھری نشانیاں، جیسے عروج اور زوال متضاد ہیں، خیر اور شر متضاد ہیں. انسان شر مانگ بیٹھتا ہے حالانکہ مانگنا چاہتا ہے خیر. اسی طرح سے رات اور دن بھی دو نشانیاں، تو جیسے رات کی اپنی حکمت ہے، دن کی اپنی حکمت ہے، اسی طرح سے خیر اور شر میں بھی حکمتیں ہیں، عروج اور زوال میں بھی حکمتیں ہیں. فرمایا اللہ نے دو نشانیاں بنائی ہیں، ایک رات کی اور ایک دن کی، دونوں میں رحمت ہے. رات کی نشانی کو اللہ نے بنایا ہے مدھم اور تاریک، تاکہ انسان اس میں آرام کرے، اور دن کی نشانی کو بنایا ہے اللہ نے روشن، تاکہ انسان پھر سے تازہ دم ہو کر اس میں کام کرے. اور نہ صرف یہ ہے کہ اس سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آرام کا اور کام کا، بلکہ اسی کے ذریعے سے ہم اپنے مہینوں کا اور سالوں کا حساب بھی لگاتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنے مختلف کاموں کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہماری ایک بات طے ہو رہی ہے، انشاءاللہ دو مہینے بعد ہم یہ کام کریں گے. آج ایک بات طے ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک نسبت طے ہو گئی، نکاح دو مہینے بعد ہوگا، رخصتی تین مہینے بعد ہوگی، تو ہم اپنی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ دن اور رات، جو نعمتیں ہیں دو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس کے بعد آیت 13-14 میں فرمایا کہ کوئی شے منحوس نہیں ہے. انسان خام خواہ وہم کرتا رہتا ہے کہ اگر میری سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو پتہ نہیں فائدہ ہوگا، اور بائیں پھڑک رہی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر سیدھے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو خوش ہوتا ہے انسان، اور بائیں ہاتھ میں ہو گئی تو ڈرتے سے تو پیسہ چلا جائے گا. کالی بلی راستہ کاٹ کے گزر گئی تو پریشان ہو گئے، لو یہ کیا ہوا، میں گھر سے نکلا تو اس نے راستہ کاٹ دیا. فلاں خاتون جیسی شادی ہوئی اس کا سہاگ اجڑ گیا، اس کا شوہر مر گیا، یہ منحوس ہے، اگر یہ صبح سامنے آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ساری خرافات ہیں، ساری وہمی باتیں ہیں، ساری باتیں غلط ہیں. فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی تقدیر ہم نے اس کی گردن میں چپکا دی. میرے ساتھ کیا واقعہ ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، لہذا کسی چیز سے بدشگونی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ ستارے کیا کہتے ہیں، آج ستارے موافق ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں باطل غلط، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک کتاب تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، ایک کتاب اور ہے جو روز ہم لکھ رہے ہیں. روزانہ ہم اپنے نام اعمال کا ایک صفحہ مکمل کر دیتے ہیں اور صفحہ الٹ جاتا ہے. یہ نام اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا یہ نام اعمال خود سے پڑھ لو، اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تم خود جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا کام کیے تھے. اور مجرم اس وقت پریشان ہوگا، کہے گا کہ ہائے یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصاحا، کوئی چھوٹی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا نام اعمال سیاہ نہ ہو، ہمارا نام اعمال روشن ہو، اور وہاں اس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج اس کا شعور عطا فرمائے، آج ہم جو کچھ لکھیں گے کل اسی کے مطابق وہاں پر ہمارا پھر معاملہ ہوگا. آیات 15-17 میں فرمایا کہ قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں تمام باتیں کھول کھول کے بیان کر دی، آخرت میں کیا ہوگا پہلے سے آگاہ کر دیا کہ ابھی اچھے عمل کر لو، ورنہ قیامت کے دن نام اعمال تمہارے سامنے ہوگا تو شرمندہ ہوں گے. تو اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کر کے ہمارے اوپر حجت پوری کر دی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رسول بھیجتا رہا، اور رسولوں نے آ کر نہ صرف اپنی تبلیغ سے بلکہ اپنے اعلیٰ کردار سے حجت پوری کرنے کا حق ادا کر دیا. اب اگر رسول کے آنے کے بعد بھی کوئی قوم نہیں سدھرتی، وہ قوم اصلاح نہیں کرتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب دیتا ہے. تو فرمایا وما کنا معذبینا حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں. اور جب کسی قوم پر عذاب کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر ہی لیتا ہے تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا, جو اس کے اونچے طبقات ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں, پھر وہ خوب وہاں پر فسق و فجور کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں. فحق علیہ القول, اس بستی پھر ہماری بات کا اطلاق ہو جاتا ہے, عذاب کے قانون کا اطلاق ہو جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا, پھر ہم نے اس بستی کو اٹھا کے پٹک دیا. یہ آیت پڑھ کے انسان ہل جاتا ہے. آج اس وقت ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں, آج جو ہمارا غالب طبقہ ہے, بالائی طبقہ ہے, حاکم طبقہ ہے, اس وقت جس ڈٹائی کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم پر کوئی عذاب وہ اب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے, گو کہ عذاب کی شکلیں پھر آئی رہی ہیں, لیکن کوئی شرمندگی نہیں جعلی ڈگری کے اوپر, کوئی شرمندگی نہیں رشوت لینے کے اوپر. جن کے اوپر کوئی جرم کا الزام لگتا ہے ان کو وزیر بناتے ہیں, ان کو اعلیٰ عہدہ دے دیتے ہیں, اور بالکل ڈٹائی کے ساتھ اس وقت غلط کاموں کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر ان قوموں کے لیے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ آ چکا. تو اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طرح کی آفات ہمارے اوپر پے بہ پے آ رہی ہیں, کبھی سمندری طوفان اور کبھی یہ اب سیلاب کا طوفان اور کبھی تیز ہوائیں اور آپس میں قتل و غارت گری, یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا کے تازیانے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اللہ کے نیک بندے بار بار درخواستیں کر رہے ہیں کہ توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے زندگی کا رخ بدلو. نہیں بدلیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ بڑی تباہی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح کے بعد اللہ نے کئی نسلوں کو ہلاک کیا, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, قوم شعیب, آل فرعون, ان کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا, یہاں مختصر ذکر ہے. آیت 18-22 میں ایک بڑا اہم مضمون ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ ہود, سورہ شورا, اور یہاں پر فرمایا کہ ایک مرتبہ طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو, دنیا کے طلبگار ہو کہ آخرت کے طلبگار ہو. فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. من کان یرید العاجلا اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, لیکن پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں, وہ آخرت میں جہنم میں گرے گا ذلیل ہو کر اور رسوا ہو کر. اس کے برعکس جو یہ طے کر لے کہ نہیں میں طلبگار آخرت کا ہوں, مجھے ہر صورت میں آخرت چاہیے, لیکن صرف کہنے سے اور دعاؤں سے نہیں ہوگا, فرمایا وسالہ سایہ, وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے, اور کوشش کس رخ پہ کرے؟ جس رخ پر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام نے کی تھی, پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانے, غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کرے, دوسروں کو بھی اللہ کے رستے کی طرف بلائے, اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرے. اور فرمایا وہ مومن, وہ مومن بھی ہو, مراد یہ ہے کہ اس کے عمل میں اخلاص بھی ہو, اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو, اس کا عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو, اس کا عمل دنیا میں واہ کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی محنتوں کی بھرپور قدردانی کی جائے گی. فرمایا دنیا میں اللہ ہر ایک کو نواز رہا ہے, دنیا داروں کو بھی اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی, اصل فرق پڑ جائے گا آخرت میں جا کر, وہاں پر درجات میں بہت فرق آ جائے گا. نیک لوگ ایک جنت میں ہوں گے جو کہ بلندیوں پر ہے, برے لوگ انتہائی پستیوں میں جہنم میں ہوں گے, اور پھر جنت میں بھی درجوں کا فرق ہوگا, اور ایک جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم یہاں پر بیٹھ کے تاروں کو دیکھتے ہیں. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, آخر میں فرمایا کہ اپنا مطلوب مقصود اللہ کو بنا لو, یعنی اللہ کی رضا کے حصول کو بناؤ, نہ کہ دنیا کی کسی خواہش کو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم بالآخر رسوا ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. آیات 23-25 میں مضمون یہ ہے کہ اللہ کے بعد انسان پر سب سے پہلا حق پھر والدین کا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آتا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا اور اللہ کے بعد والدین کا. محبت کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ سے محبت, پھر رسول سے محبت. اطاعت کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کی اطاعت, پھر رسول کی اطاعت. لیکن حقوق کے اعتبار سے پہلا حق اللہ کا ہے, پھر والدین کا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ, اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو, کسی اور کی غلامی مت کرو, کسی اور کی چاکری مت کرو. اور اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین سے اس نے سلوک کرو، اگر والدین میں سے تمہیں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں مل جائے تو پھر تو ان کا خاص خیال رکھو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں انتہائی لاغر، کمزور، بے بس اور لاچار تھا. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں آپ باوجود خواہش کے والدین کی اطاعت نہیں کر پاتے، کوئی خلاف شرع حکم دے دیا، کوئی ایسا حکم دیا کہ جس سے کسی اور پر زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر انسان ایسے موقع پر اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ تو جانتا ہے میں ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن ان کی یہ خواہش پوری کرنا میرے بس میں ہی نہیں ہے، یا ان کی یہ خواہش خلاف شریعت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. آیات 26-30 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہدایات ہیں. فرمایا نمبر ایک، اگر تمہارے پاس مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے تو یہ اللہ نے تمہارے مال میں قرابت داروں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا حق رکھ دیا ہے، تمہیں زیادہ اس لیے دے دیا ہے تمہارا امتحان ہو، یہ حق ہے ان کا جو کہ بیچارے ہیو ناٹ ہیں، جو مستحق ہیں، لہذا ان کو ان کا حق دو، ان کی مدد کرو. نمبر دو، مال کو بلا ضرورت بیجا رسومات بناؤ، سنگھار، تفریحات وغیرہ میں نہ لٹا دو. ایک ہوتا ہے ضرورت کے کام پر زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے. یہاں پر ذکر ہے تفضیل کا، بلا ضرورت خرچ کر دینا، ایسا کام کر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ولیمے میں زیادہ خرچہ کر دیا تو اسراف ہے. اور شادی موقع پر لائٹنگ کر دی، چراغاں کر دیا، تو یہ تبذیر ہے، چراغاں کے بغیر بھی شادی ہو سکتی تھی. مہندی کی تقریب اور اس میں لوازمات اور ساتھ کھانے جو بھی خرچہ کیا تبذیر ہے. تو پیسے کو بیجا رسومات، تفریحات، بناؤ سنگھار پر، بناؤ سنگھار پر آج کل ہزاروں روپے لوٹا دیے جاتے ہیں، بیوٹی پارلر گئے اور وہاں جا کر 20-25 ہزار پہ خرچ کر کے آ گئے. مال کو بلا ضرورت یعنی بیجا رسومات، مال کو بیجا خرچ کرنے والے فرمایا کہ شیطان کے بھائی، شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. یہ پیسے کی ناقدری ہے کہ وہ نعمت کے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی تھی، ہم نے اس نعمت کو صدقہ جاریہ بنانے کے بجائے کام پہ لٹا دیا. تو جیسے شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں کہ وہ بھی مال کی ناشکری ناقدری کرتے ہیں. چوتھی بات بیان فرمائی کہ اگر مالی اعتبار سے کبھی تمہارا ہاتھ تنگ ہو اور تمہارے پاس کوئی مستحق مانگنے کے لیے آ جائے، تم پہلے بھی اس کی مدد کرتے رہے ہو، تو بڑی خوبصورتی سے اس سے معذرت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم جھنجھلاہٹ میں اس کو ڈانٹ دو اور تمہاری پچھلی نیکی بھی ساری کی ساری ایسا نہ ہو کہ ضائع نہ ہو جائے. نمبر پانچ، مال خرچ کرتے ہوئے نہ بخل سے کام لو اور نہ ہی زیادہ جذباتی ہو جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ معنی روی اختیار کرو. بعض صحابی آ کر کہتے تھے ہم پورا باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، آپ کہتے تھے زیادہ ہے، کہتے تھے آدھا، آپ کہتے تھے زیادہ ہے، کہتے تھے ایک تہائی کا، ایک تہائی کافی. تو آپ بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کی کیفیت جذباتی ہے یا یہ واقعتاً سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہا ہے. ابو بکر صدیق کا پورا مال آپ نے لے لیا تھا غزوہ تبوک میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے تھے کہ فیصلہ ان کا جذباتی نہیں ہے، سمجھدار ہے، لیکن اکثر آپ کہتے تھے کہ نہیں جذباتی فیصلہ مت کرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو اور بعد میں تمہارے بچے لوگوں سے مانگتے پھرے، اور نہ بخل کرو. اور آخری بات یہ بیان فرمائی کہ انسان کسی غریب کی مدد تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی اسے خوشحالی نہیں دے سکتا، خوشحالی دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ نہ ہو کہ بس اس کی کیا مدد کرے، اس کو دیتے ہیں پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے، دیتے ہیں پھر کھڑا ہوتا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اگر واقعی ضرورت مند ہے تم اس کی مدد کرتے رہو. اس کے بعد آیات 31-35 میں مال، جان اور آبرو کے تحفظ کے لیے ہدایات ہیں. سب سے پہلے ہدایت یہ دی کہ تم اپنی اولاد کے رازق نہیں ہو، اولاد کا رازق اللہ ہے، لہذا غربت کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نمبر دو، زنا کے قریب بھی بچ جاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے زنا کا راستہ کھلتا ہو. اسی لیے نامحرم کو دیکھنا بھی منع، بلا وجہ نامحرم کی باتیں سننا بھی منع، مخلوط محفلوں میں جانا بھی منع، اور تنہائی میں ایک مرد اور ایک عورت کا جمع ہونا بھی گناہ. یہ سب کیوں ہے؟ ہر وہ کام کے جس سے زنا کی طرف انسان مائل ہو سکتا ہے اسی پر پابندی ہے، یہ نہیں کہا زنا مت کرو تاکہ زنا کے قریبی مت جاؤ، پھر زنا خاندان کے نظام کو برباد اور معاشرے کی پاکیزگی کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، انسان کو اعتبار نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے، اس کا رویہ بچوں کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوگا، بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، بچے محرومی کا شکار ہوں گے، اور محروم انسان جب معاشرے میں آئے گا تو وہاں بھی گڑبڑ کرے گا، جو آدمی خود محرومیوں کا شکار ہوتا ہے پھر وہی لوٹ مار کرتا ہے تاکہ اپنے محرومیوں کا اضالہ کر سکے، تو اس سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ زنا نہ صرف فحاشی کی بات ہے بلکہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تیسری بات بیان فرمایا کہ کسی بھی انسان کو ناحق مت قتل کرو، اور اگر قتل ناحق کا جرم ثابت ہو جائے تو اب مقتول، اب قاتل کا پورے کا پورا فیصلہ مقتول کے ورثا کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو حکومت سے کہیں کہ قصاص لو اور اس کو مار دو، چاہے تو خون بہا لے لیں، اور چاہے تو ویسے معاف کر دیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ آخری فیصلے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صدر محترم کے ہاتھ میں، اور وہ اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ کلم کھلا قرآن مجید کی نفس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد نمبر چار، یتیم کا مال ہرگز نہ کھاؤ بلکہ بڑے عمدہ طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال میں اضافے کی کوشش کرو، لیکن اس کے مال کو برے نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ نہ اس کو کھاؤ۔ نمبر پانچ، وعدوں کی پاسداری کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھے گا، ان العہد کان مسئولا، تم نے فلاں شخص سے یہ کمٹمنٹ کی تھی، تم نے پوری کی کہ نہیں کی، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ نمبر چھ، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، اسی میں بھلائی اسی میں دیر پا فائدہ ہے۔ انسان ڈنڈی مار کر وقتی فائدہ تو لے سکتا ہے لیکن اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نقصان ہوتا ہے، اور نقصان کے ازالے کے لیے پھر اور غلط کام کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان دیانتداری کے حوالے سے اپنا ایک ساتھ قائم کر لے تو پھر یہ ہے کہ اس میں دیر پا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس پر ایک اعتماد بلڈ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 36 میں علم کی فضیلت کا بیان ہے، اور فرمایا کہ کسی بھی ایسی چیز کو مت اختیار کرو، نہ کسی عقیدے کو نہ ایسے عمل کو، کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، گویا گمان، اوہام، بدعت، بیجا رسومات اور تمام جو ظنی علوم ہیں، جو ہے وہ سائنس آف نمبرز، اور پھر یہ ستارے اور نجومی اور دس شناسی، یہ ساری اوکلٹ سائنسز، اسلام ان سب کی نفی کرتا ہے، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کے لیے صلاحیتیں مختلف دے رکھی ہیں، انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے بارے میں پوچھے گا، ان کو استعمال کر کے تم نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، اور یہ سوال ہوگا کہ تم نے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان صلاحیتوں کو اس طرف لگا دیا ہو کہ جہاں پر لگانا تمہارے لیے مناسب نہیں تھا۔ مثلا انسان ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے جو وہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، غیب کی باتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، آیات متشابہات قرآن مجید میں کچھ ہیں ان کی خامخواہ کھوج کوریت کرنا، تو نہ تو ان صلاحیتوں کو اس میدان میں لگاؤ کہ جہاں پر انسان علم حاصل کر نہیں سکتا، ما لیس لک بہ علم، اور نہ ہی یہ کہ ان کو بالکل ایک طرف رکھ دو اور جو بھی گمان اور جو بھی اوہام ہیں ان کی بنیاد کے اوپر انسان عقیدے قائم کرتا رہے، اپنے نظریات قائم کرتا رہے۔ اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، تمہارا ہر نظریہ، تمہارا ہر عقیدہ، تمہارا ہر عمل ٹھوس علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل مغرب بھی مانتے ہیں کہ جدید سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہوئی، اس سے پہلے دنیا اوہام پر چل رہی تھی لیکن مسلمانوں نے ان اوہام کو ختم کر دیا، اور ریسرچ اور غور و فکر مسلمانوں نے شروع کیا، اسپین میں مسلمانوں نے یہ جدید علوم دیے اہل مغرب کو، اور ان کو جگا کر پھر ہم خود سو گئے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم خواب غفلت میں۔ آیت 37 میں فرمایا کہ اپنی اوقات کو پہچانو، تم اگر اکڑتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو اکڑنے سے تم پہاڑوں سے اوپر نہیں جا سکتے، اور اگر تم اکڑ کر زور سے پیر زمین پر پیر مارتے ہو تو اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ تو تمہاری حیثیت اور اوقات کیا اس کائنات میں؟ اس پوری کائنات میں تم ایک ذرے کے برابر ہو، چونٹی کے برابر ہو۔ اس کے بعد آیات 38 سے 40 میں فرمایا کہ اللہ کا ہر حکم حکمت کا پیکر حکمت پر مبنی ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اب تک جتنے احکامات تمہارے سامنے آئے ہیں یہ سب کے سب وہ احکامات ہیں جو اللہ نے حکمت میں سے تمہیں عطا کیے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ورنہ اس جرم کی اللہ کیا معافی نہیں ہے, اور جو بھی شرک کرے گا وہ اگر دنیا میں توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا. مکے والوں کو خاص طور پر ڈانٹا کہ تم نے عجیب اللہ کے ساتھ دھاندلی کی ہے, تمہارے اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو تو تمہیں شدید اس پہ غصہ آتا ہے اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ہو, اور تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. انکم لتقولون قولا عظیما, بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. آیات 41 تا 44 میں اللہ کی بلند شان کا ذکر ہے. پہلے فرمایا کہ اللہ نے توحید کی وضاحت کے لیے ہر مثال ہر اسلوب قرآن مجید میں اختیار کیا, لیکن پھر بھی نہ ماننے والے وہ سرکشی کر رہے. فرمایا کہ خود سوچو, اگر اس کائنات میں کوئی اور بھی معبود ہوتا اللہ کے سوا تو نہ کبھی تو اختلاف ہوتا آپس میں اور آپس میں ان کی لڑائی ہوتی, یا ایک بڑا مہاراجہ ہوتا نیچے راجہ ہوتا تو راجہ کوشش کرتا کہ آج میں اب مہاراجہ بن جاؤں, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے وہ بغاوت کر دیتا. لیکن اتنی کائنات اس موسری چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ایک ہی کا اختیار ہے اور کوئی اور نہیں ہے جو اس کے اختیار کو چیلنج کر سکے. بلکہ فرمایا کہ ساتوں کے ساتوں آسمان زمین اور ان میں موجود تمام مخلوقات اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں. تو سب له السماوات و سب والارض ومن فیہن وإن من شيء إلا يسبح بحمده, کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی ہم کے ساتھ. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, مگر تم اس اللہ کی ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے ہر شے کو قوت گویائی دے رکھی ہے, پتھر بھی خاموش نہیں ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہا. حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی حمد کے ترانے پڑھتے تھے, قرآن مجید میں ہے یہ, لیکن تم ان کی تسبیح کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے بعد آیات 45-48 میں سردارہ نے قریش کی محرومی کا ذکر ہے. فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اے نبی جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں, وہ بات کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی جس کا آخرت پر اللہ کے ہاں حاضر ہو کے جواب دہی پر یقین ہوگا, اور جو آدمی سمجھے کہ حساب کتاب ہونا ہی نہیں, یا حساب کتاب ہوا بھی تب بھی کوئی میری سفارش کر دے گا مجھے بچا کے لے جائے گا, اسے کیا ضرورت ہے قرآن سے ہدایت حاصل کر کے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے, حلال و حرام کی تمیز کرے, وہ تو ویسی بخشا بخشایا. تو فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے, ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی, اور جب آپ قرآن مجید میں اللہ کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ کرتے ہیں اس سے ان کی نفرت اور بڑھتی ہے. کہتے ہیں نہیں, ہمارے معبودوں کی بھی کرامات بیان کرو, کچھ ان کے اختیارات کو بھی بیان کرو. اور فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جب یہ آپ کے پاس آ کر بن بن کر سنتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم تو محمد کی محفل میں گئے تھے, بڑی توجہ سے سن رہے تھے, کوئی بات تھی نہیں جو ہم اس کو مانتے, بس خام خائی کس سے کہانیاں. اور اگر کوئی آپ کی بات سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ خبردار ان کی بات نہ سننا, ان کے اوپر جادو ہو گیا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا, فرمایا کہ یہ بھٹک چکے ہیں, اے نبی ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں, آپ ان کے لیے زیادہ پریشان اور متفکر نہ ہو. آیات 49-52 میں آخرت کے حوالے سے مشرکین کے تین طنزیہ سوالات کا ذکر. وہ پہلے کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں اور ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. فرمایا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنایا ہے, فرمایا کہ نہیں, چاہے تم کسی بھی شکل کے بن جاؤ, لوہے کے بن جاؤ, پتھر کے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر کہتے تھے اچھا کون زندہ کرے گا, فرمایا کہ وہ زندہ کرے گا کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا. اب جو ہے وہ ایک دم اپنا سر جھٹکتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ کب ہوگا, فرمایا کہ عنقریب ہوگا, اور اس وقت تمہیں اللہ زندہ کر کے بلائے گا, اور اس وقت تم خواہی نہ خواہی اللہ کی تسبیح اس کی ہم کرتے ہوئے میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ گے. اس کے بعد آیت 53 میں فرمایا کہ انسان کی خوش کلامی شیطان کی ناکامی ہے. جب اس طرح کے سوالات کرتے تھے مکے والے اور طنز کرتے تھے, طنزیہ انداز سے پوچھتے تھے, تو مسلمانوں کو غصہ آتا تھا, مسلمان چاہتے تھے ہم بھی جواب میں ذرا طنزیہ انداز میں ان کو جواب دیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ وہ تمہیں گالی دیں، وہ تم پہ طنز کریں، تم بھی جواب میں گالی دو، اس سے جھگڑا ہو جائے. تو فرمایا کہ نہیں، وہ جو مرضی غلط انداز اختیار کرے، لیکن یہ ہے کہ تم بہت ہی عمدہ انداز سے ان سے ڈیل کرو، تم اخلاق سے ان کو جواب دو، وہ گالی دے تم جواب میں دعا دو. کل عبادی یقول التی ہے یہ احسن، تم خوش کلامی سے پیش آؤ گے، شیطان ناکام ہو جائے گا. کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہیں مستحل کریں، تم غصے میں آ جاؤ، جھگڑا ہو جائے، یہ شیطان کا مقصود ہے. آیات 54-55 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے حال سے واقف ہے، کون سا انسان کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کی نیت ہے، اللہ ہر ایک سے واقف ہے. اب اللہ کی مرضی ہے، اس کا پورا اختیار ہے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حال اور مقام کے اعتبار سے اونچا درجہ اللہ نے انبیاء اکرام کو دیا ہے، اور بعض کو بعض کے بعض پر مختلف اعتبارات سے فضیلت دی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے چنا، اللہ نے ان کو تورات عطا کی. آیات 56-57 میں فرمایا کہ یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، چاہے انبیاء اکرام ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، ان کا حال، ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت مل جائے، اس پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف طاری رہتا ہے. اور ان عذاب رب کا کانا محضورا، اے نبی، آپ کے رب کا عذاب ایسے ہے کہ اسے ڈرنا ہی چاہیے. آیت 58 بڑی ہلا دینے والی ہے، فرمایا کہ دنیا کی ہر بستی فنا ہو کر رہے گی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اس زمین کے اوپر کوئی بھی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے قیامت سے پہلے تباہ کر دیں گے یا اس پر شدید عذاب نازل کریں گے، اور یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے. تم کن ان مکانات کے اندر کھوئے ہوئے اور چاہتے ہو کہ اچھے سے اچھے مکان بن جائیں، اور اچھی سے اچھی مجھے زمینیں مل جائیں، اور پلاٹ مل جائیں، اور زرعی اراضی مجھے مل جائے. ان سب کا انجام یہ ہے کہ بالآخر یہ سب کے سب ملیا میٹ ہونے والے. آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کی حکمت کیا ہے. یہ مضمون سورہ انعام میں بار بار آیا تھا. مشرکین کہتے تھے کہ ہمیں ہماری فرمائش کے مطابق آپ کو معجزہ دکھا دیں، ہم آپ کو رسول مان لیں گے. آج یہ مضمون آگے بھی آ رہا ہے 10 رکوع میں. یہاں فرمایا کہ اللہ معجزہ اس لیے فرمائشی نہیں دکھاتا کہ اگر فرمائشی معجزہ کسی کو دکھا دیا اور پھر بھی اس نے اس معجزے کو جھٹلا دیا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ حجت پوری ہو گئی. مثال دی گئی، قوم سمود نے کہا تھا کہ ہمیں زندہ اٹھنی دکھائیے، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے اٹھنی دکھا دی گئی، جادو قرار دیا اور اٹھنی کو مار دیا. اس کے بعد 3 کے اندر اندر پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا. آیات 60 میں 3 آیات متشابہات کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے مشرکین مکہ فتنے میں آ گئے. نمبر 1، جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ بیک وقت ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس عمل کے پیچھے اس کی نیت سے واقف ہے، تو اب ایک عام آدمی کے لیے تو سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ کی توجہ یا تو ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. دنیا میں عرب عرب انسان بستے ہیں، اور اللہ ہر انسان کے بارے میں ہر وقت جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں عاجز کرنے والی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. ہمارے لیے آیات متشابہات میں سے ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. نمبر 2، جو اللہ نے اپنے حبیب کو سفر معراج کرایا، کہنے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے جائے، اور وہاں سے ساتوں آسمان وہاں تک بھی جائے چلے جائے اور واپس آئے اور وقت کچھ بھی نہ گزرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا اس چیز کو مکے والوں نے ماننے سے انکار کیا. نمبر 3، اللہ نے قرآن مجید میں کئی صورتوں میں ذکر کیا، سورہ واقعہ میں، سورہ صافات میں، زقوم کے درخت کا، اور ہے درخت لیکن نکلے گا کہاں سے؟ آگ میں سے. اس جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، فی اصل الجحیم، کہ جو پوری کی پوری انگاروں سے اور آگ سے بھری ہوئی ہے. تو درخت اور آگ میں ہوں گے، اس کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے بالکل برحق ہے، ایسے ہی ہوگا. تو یہ تین آیات متشابہات ہیں کہ جن کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا. آیت 61-65 میں قصہ آدم و ابلیس اب آیا ہے پانچویں مرتبہ. پہلی مرتبہ سورہ بقرہ چوتھے رکوع میں آیا تھا، پھر سورہ آراف دوسرے رکوع میں، پھر اس کے بعد آیا سورہ ہجر میں تیسری مرتبہ، بلکہ اب چوتھی مرتبہ ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں، پانچویں مرتبہ آئے گا سورہ کہف میں، چھٹی مرتبہ سورہ طہ میں، ساتویں مرتبہ انشاءاللہ سورہ سواد میں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے آپ مہلت دے دو، تو میں آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہے ان کو میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی ان کو میں سیدھے رستے سے ہٹا کر کہیں اور لے جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ نمبر ایک، تمہیں اختیار ہے تو تم انسانوں کو اپنی آواز کے ذریعے سے گمراہ کرو، لہذا تمام گمراہ کن نظریات کا پرچار، جھوٹی باتیں اور وعدے، گانے، فحاشی پھیلانے والے کلمات، یہ دراصل شیطان کی آواز ہے. شیطان کے ایجنٹ ہیں جو ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی اور نظریہ دیتے ہیں، کوئی تعصبات پھیلاتے ہیں، کوئی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کوئی گمراہ کن قسم کے معاشی اور سیاسی نظریات دیتے ہیں، اور یا پھر فحاشی پھیلانے والے ہیں، بیہودہ لطیفے سنانے والے ہیں، گانے سنانے والے ہیں، یہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ ہیں یہ، اور آواز کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نمبر دو، انسان پر اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہو، فحاشی، تعصبات، فرقہ واریت اور بام نفرت پیدا کرنے والے سب شیطان کے لشکر ہیں، اور سب کے سب مل کر پورے منظم انداز سے ہماری عاقبت تباہ کرنے کے در پہ ہیں. نمبر تین، انسانوں کے مال میں شریک ہو جاؤ، حرام کا مال کمانا، ناجائز مصارف میں خرچ کرنا، گویا مال میں شیطان کو شریک کرنا، انسان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ، اولاد کی تربیت سے غفلت، اسے برائیوں سے نہ روکنا، میڈیا کے گمراہ کن مواد سے نہ بچانا، مغربی طرز کے تعلیمی اداروں میں داخل کرنا، در حقیقت شیطان کو اپنی اولاد میں شریک کرنے کے مترادف ہے، اولاد کو شیطان کے رستے پہ گویا لگایا جا رہا ہے. نمبر پانچ، انسانوں کو گناہوں پر کاربند رکھنے کے لیے اللہ کی رحمت کی جھوٹی امیدیں دلاتا رہے، وہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، جھوٹے سچے واقعات، فلاں شخص زندگی بھر شراب پیتا رہا، گزر رہا تھا اس نے دیکھا ایک متبرک کاغذ زمین پر پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھایا، چوما، چوم کے اس نے اوپر رکھ دیا، اس عمل سے اس کی بخشش ہو گئی. تو لہٰذا انسان سوچتا رہا کہ چلو میں بھی باقی سارے دھندے چلاؤں اور کچھ اس طرح کی نیکیاں کروں، شاید میری بخشش بھی ہو جائے. تو یہ شیطان اس طریقے پر کیا ہے، جھوٹی امیدیں دلا دلا کر انسان کو گناہ پر کاربند رکھے گا. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس یہ تمہارے سارے جال ہیں، لیکن میرے بندوں کو تم نہیں گمراہ کر سکو گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور فرمایا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ اور شیطان یہ سب کا سب جہنم کے ایندھن بنیں گے. آیات 66-69 میں اللہ کے احسانات کا ذکر ہے اور انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے. اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سمندروں میں کشتیاں بنانا اور چلانا وہ سکھائی، اور اس کے ذریعے سے انسان کتنے تجارتی فائدے حاصل کرتا ہے، اور گہرے سمندر میں جا کر کتنی بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتا ہے، سمندری شکار سے لطف اندوز ہوتا ہے. جب سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور طوفان آتا ہے، کشتی ڈولتی ہے، تو اس وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے تو آگے دوبارہ پھر نافرمانیاں اور پھر شرک شروع کر دیتا ہے، اللہ کے سوا پھر دوسروں کو پکارتا ہے. فرمایا کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی پر دھسا دے، اور یا خشکی پر اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کا طوفان لا کر اور تمہیں ہلاک کر دے. جگر کا شعر ہے، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید کہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ دوبارہ سمندر میں لے جائے اور اب اللہ تعالیٰ ایک تیز ہوا کا جھونکا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، تمہیں طوفان میں ڈبو دے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی تو انسان کو ہر طریقے پر حق انسان پر واضح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان سمجھتا نہیں ہے، اور پھر بھی ساری باتیں سننے کے باوجود ناشکری کی روش اس پر کاربند رہتا ہے. آیت 70 میں فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم پر بڑا کرم کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم اسے بحر و بر میں اٹھائے پھرتے ہیں. بحر کے لیے ہم نے اسے کشتیاں اور جہاز بنانے کی ٹیکنالوجی دی، وہ ان کے ذریعے سفر کر رہا ہے، اور بر میں ہم نے بڑے بڑے جانور اس کے لیے مسخر کر دیے، ان کے اوپر سفر کر رہا ہے. آج تو ہم نے اور بھی کیسی کیسی بسیں اور گاڑیاں بنا لی، اور یہاں کے تک کہ ہم جہازوں میں اب فضا کے اندر بھی سفر کر رہے ہیں. مزید فرمایا کہ ہم نے اس کے بڑا پاکیزہ رزق بنایا. باقی جانور نہ جانے کیا کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن انسان وہ پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، مختلف چیزوں کو ملا کر مختلف ذائقے بنا کر کھاتا ہے، اور کوئی مخلوق ایسا نہیں کرتی. انسان طرح طرح کے فلیور اور ذائقے بنا لیتا ہے. اور فرمایا کہ ہم نے اس کو جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں ہم نے سب پر اس کو فضیلت دی ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 71-72 میں فرمایا کہ جان بوجھ کے سرکشی کرنے والا روز قیامت اندھا ہوگا. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کا نام اعمال دے گا، اور جس کو نام اعمال ملا دائیں ہاتھ میں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، وہ خوشی خوشی اپنا نام اعمال پڑھ رہا ہوگا، دوسروں کو دکھا رہا ہوگا. اور وہ شخص کہ جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اندھا بنا رہا دنیا میں، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اندھا ہوگا. یہ مضمون ذرا زیادہ وضاحت سے آتا ہے سورہ طہ میں آیات 124-126 میں. ومن آرز عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر یعنی میری کتاب، میرے کلام، میرے قرآن اس سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی ہوگی بڑی تنگ، سکون میسر نہیں ہوگا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قالا، فریاد کرے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقت کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. جب دنیا میں مجھے موت آئی تھی تو اس وقت تو میری بینائی سلامت تھی. اللہ فرمائے گا کالا کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے سامنے میری آیتیں آئی تھیں، فنسیتا، تو نے انہیں فراموش کر دیا، تو جان بوجھ کر ان سے غافل بنا رہا. وکذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا، آج اللہ نے بھی تجھے فراموش کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کی آیتیں ہر مہینے آ رہی ہیں. رمضان میں تو پورا ہم اکثر و بیشتر ترجمہ قرآن سے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس سب کے باوجود ہم نے اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نایات پر عمل نہ کیا تو خود سوچے پھر ہم سے زیادہ بڑا مجرم اور کون ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ شاید کوئی ایکسکیوز اللہ کے ہاں پیش کر دے، معذرت پیش کر دے، ہمارے پاس تو کوئی معذرت نہیں. اس لیے فرمایا سورہ سجدہ میں، ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جائے اور پھر بھی وہ اعراض کرے. ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے، اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آیات 73-75 کا مضمون ہے کہ کافروں کی دشمنی نبی سے نہیں قرآن سے. نازک مضمون ہے ان آیات میں. فرمایا کہ اے نبی، یہ کافر اس بات پر تل گئے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں کچھ ترمیم کر دیں، اور اگر آپ ترمیم کر دیں اور کچھ ان کے عقائد کو بھی اس میں سمو دیں، کچھ ان کے بتوں کی تعریف بھی آ جائے، تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. تو گویا ان کی دشمنی آپ سے نہیں ہے، آپ کو تو پہلے بھی اصادق الامین کہتے تھے، ان کی اصل دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے. اب نازک مضمون آ رہا ہے. اگر اللہ نے اے نبی آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے تو آپ تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں کی طرف مائل ہو چلے تھے، اور اگر آپ مائل ہو جاتے اذ ازقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کے وقت بھی دگنا عذاب دیتے. اور ثم لا تجد لک علینا نصیرا، آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، لیکن بظاہر یہ سختی کا رخ اللہ کے رسول کی طرف ہے، حقیقت میں سختی کا رخ کس کی طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف ہے جو آپ کو پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ ہمارے کچھ بات مانیں، ہم آپ کو بڑی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ پہ تشدد کیا، آپ اپنے مشن سے نہیں ہٹے، ہم نے آپ کو لالچ دی، ہم نے آپ کو کہا کہ دولت لے لیجئے، بادشاہ بن جائیے، جس لڑکی سے کہیں اس سے شادی کرا دیتے ہیں، لیکن آپ اس لالچ میں بھی نہیں آئے، آپ واقعی بڑے استقامت والے آدمی ہیں، لیکن اب ہم کہتے ہیں اپنی ساری بات نہ چھوڑیے، کچھ ہماری مانے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے، تاکہ جھگڑا ختم ہو، ٹینشن ختم ہو۔ تو جو آدمی اتنے مشکلات سے گزرا ہو، بڑی فطری بات ہے کہ وہ ممکن ہے کہ پھر اس قسم کی پیشکش کی طرف مائل ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، ان کو استقامت دی، اور وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، نہ کسی تشدد کی وجہ سے اپنے مشن سے ہٹے، نہ کسی لالچ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑا، اور نہ کسی سودے بازی کی پیشکش کو اہمیت دی، اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ فصل اللہ علی النبی الکریم۔ آیات 76-77 کا موضوع ہے کہ ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو آگاہ کر دیا گیا کہ ان قریب مشرکین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تل گئے ہیں کہ آپ کو مکے سے نکال دیں، لیکن اگر انہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تو یہ بھی آپ کے بعد پھر زیادہ عرصے یہاں رہ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے پھر کہ جو رسولوں کی ناقدری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اور ایسے ہی ہوا، مکے والوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، اور تقریباً ایک سال مکمل، اور اس کے بعد 9 مہینے پونے 2 سال بعد بدر میں وہ بڑے بڑے سردار، ان کو اللہ نے دنیا ہی سے دفع کر دیا۔ آپ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آیات 78-79 میں 5 وقتہ نماز کا حکم ہے۔ آنکھ میں صلاۃ الدروب کی شم سے الا غسق اللیل، اے نبی سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک نماز قائم کیجیے۔ سورج ڈھلا ہے، ظہر پڑھیے، ذرا تھوڑا اور آیا ہے افق کے قریب تو عصر پڑھیے، ڈوب گیا ہے مغرب پڑھیے، اور رات چھا گئی ہے تو عشاء پڑھیے۔ پھر فرمایا بقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا تو خصوصی اہتمام کیجیے، فجر میں تو طویل کی رات کیجیے، اور انا قرآن الفجر کانا مشہودا، فجر کے وقت پر تو حاضری ہوتی ہے، جو فرشتے رات بھر ذمہ داری ادا کرتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جن فرشتوں نے دن کے کام سر انجام دینے وہ بھی آ جاتے ہیں، تو بڑا بھرپور فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، انسان بھی اس وقت حاضر ہوتا ہے، کوئی اس وقت کام کاج نہیں ہے، سکون ہے۔ فرمایا کہ فجر کے وقت کا تو خاص اہتمام کیجیے۔ مزید یہ ہے کہ نبی آپ پر ان 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ آپ پر لازم ہے تہجد بھی، تہجد بھی آپ پر فرض ہے، آپ تہجد بھی پڑھیے۔ آپ اضافی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان قریب آپ کو اس کا انعام دے گا، ان یب آسا کا مقام محمودا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اونچا مقام دے گا، وہ مقام جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور وہاں پر جب اللہ کے رسول اللہ کے قریب جا کر دعا کریں گے تو بہت سارے آپ کی گنہگار امتی، ان کی بخشش آپ کی دعا کے نتیجے میں ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آیات 80-81 میں فرمایا کہ ہجرت غلبہ دین کا آغاز ہے۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کرنے اور ایک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ دعا یوں کیجئے کہ اللہ مجھے عزت اور وقار کے ساتھ مکے سے نکالیے گا، اور مجھے عزت اور وقار کے ساتھ مدینے میں داخل کیجئے گا، اور ایسی حکومت دے دیجئے گا کہ جو آپ کی طرف سے میری مدد کرنے والی ہو، بجعلنا ملۃ دن کا سلطانا نصیرا۔ اور کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ لوگوں کو بڑا عجیب لگا اس وقت کہ مکے سے ان کو ہجرت کرنی پڑی ہے اور اعلان یہ کر رہے ہیں کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ لیکن 8 سال بعد لوگوں نے دیکھا کہ اگر نہ ہجرت ہوتی، نہ مدینہ جاتے، نہ مدینہ کا مرکز بنتا، اور نہ فتح مکہ کی کوئی تمہید بنتی، تو اللہ نے اسی ہجرت کو فتح مکہ کی تمہید بنا دیا، اور 8 سال بعد اب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، اور آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے بتوں کو گراتے ہوئے، جا الحق و بزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ اردو زبان قرآن سے وابستہ ہے، فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، ہم نے قرآن کی صورت میں وہ کتاب نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے تو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ان کے مسائل کا علاج اور حل بھی ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن جو لوگ قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے، ناقدری کریں گے، یہ کتاب ان کے لیے اضافہ کرتی ہے کس کا؟ خسارے کا. حدیث پہلے بھی آئی ہے، دوبارہ دہرا دی گئی ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پس کر دے گا. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر آخر آج امریکہ کیوں عروج پر ہے، آج غیر مسلم کیوں عروج پر ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں. ان کے لیے ضابطہ بالکل مختلف ہے. ان کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومنوں کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، کافروں کے لیے دنیا ہی جنت ہے. سورہ محمد میں آتا ہے کہ کافر دنیا میں ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، جو انہوں نے کھانا پینا یہیں پہ کر لے، ان کی چار دن کی چاندنی ان کے لیے اندھیری رات ہے. معاملہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کو مانیں. اب ان کی قسمت کا فیصلہ قرآن کے تعلق کے حوالے سے ہوگا. قرآن کی قدر کریں گے دنیا میں عزت، آخرت میں سرخرو. قرآن سے بے وفائی کریں گے دنیا کے اندر خسارہ، آخرت میں ذلت. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آیات 83-84 میں فرمایا کہ دنیا کے حالات کا تاثر مت لو. فرمایا کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، ہم جب اس پر انعام کرتے ہیں تو بہت اتراتا ہے، ہماری طرف آتا ہی نہیں ہے، پہلو بچا کے نکل جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور جو ہے وہ پھر آ کے ہم سے لو لگاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے بھی حالات و بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ، آدمی کا معاملہ ایک ہی جیسا رہے، ہر وقت اللہ سے لو لگی رہے، تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرے، کوئی واویلا نہ کرے، کوئی لوگوں کو جا کر اپنا دکھ سنا نہ رہا ہو، اور اگر نعمت مل جائے تو اترائے نہ، بلکہ اس وقت بھی سمتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو بلائے گا اور اکیلے اکیلے اس کا حساب کتاب کرے گا، کس انسان کو اللہ نے کس صلاحیت کے ساتھ بھیجا تھا، کیسی صفات دی تھی، کیسا ماحول دیا تھا، اس کے لیے دین کی طرف آنے کے کیسے مواقع تھے، اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے پوچھے گا. آیت 85 میں فرمایا کہ روح کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر، بتائیے روح کیا ہے؟ فرمایا کہ روح میرے رب کے امر میں سے، اس کا تعلق عالم امر میں سے ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گا مگر بہت کم، یعنی تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. روح کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا تھا ونفخت فیہ من روحی، میں آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالوں گا. تو جہاں اللہ کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ کی روح کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی بڑی پیاری ترجمانی کسی نے فارسی کے شعر میں کی ہے، میں نے وہ شعر لکھ دیا ہے، ترجمہ بھی کیا ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس با جا نان ناس. روح کے جسم کے ساتھ اتصال، ملاب، یعنی تعلق کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور شے پر قیاس کیا جا سکتا ہے، کوئی اور مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ دراصل اللہ ہے جو انسانوں کی جانوں میں سمایا ہوا ہے. ہست رب الناس با جانان ناز، یہ اللہ ہے جو کہ انسانوں کی جانوں میں سمایا ہوا ہے. آیات 86-87 میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے نزول قرآن. فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا اپنا کلام نہیں ہے کہ اس میں جو مرضی چاہے لوگ جانے پر ترمیم کر دیں. اللہ چاہے تو نبی سے یہ پورا قرآن واپس لے لے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، اس لیے کہ نزول قرآن نبی پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی بھی اس فضل سے محروم نہیں فرمائے گا. آیات 88-89 میں فرمایا کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا. چیلنج کیا گیا کہ سارے کے سارے جنات اور انسان جمع ہو جائیں اور اس جیسا قرآن بنانے کی کوشش کریں، وہ پوری کوشش کے باوجود ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. اور فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت ناشکری کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہتی ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ناشکری، اللہ کی ناقدری، قرآن کی ناقدری کرتے اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. آیات 90-93 میں ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے جو سورہ انعام میں بھی آیا، اور بھی کئی صورتوں میں، سورہ یونس میں، سورہ رعد میں اس کا ذکر تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق ایک معجزہ دکھا دیں۔ اب وہ فرمائش کیا تھی، وہ کون سے معجزے مانگ رہے تھے، وہ ان کی تفصیل آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، آیات 90-93 میں سورہ بنی اسرائیل۔ ان کا پہلا فرمائش یہ تھی کہ ہمارے لیے مکے کی اس پتھریلی سرزمین سے ایک پانی کا چشمہ برآمد کر دیجئے، پانی کی بڑی قلت اور پریشانی ہے، آپ ایک چشمہ پانی کا یہاں سے جاری کر دیں۔ نمبر دو، آپ کے لیے مکہ کی اس پتھریلی سنگلاخ زمین میں ایک کھجور و انگوروں کا باغ پیدا ہو جائے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم صبح اٹھے ہیں اور دیکھیں ایک باغ لہ لہا رہا ہے اور اس کے بیچوں بیچ سے نہریں بہ رہی ہیں۔ نمبر تین، آپ ایسا کیجئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ہمارے سامنے آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں۔ نمبر چار، آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلہ، ہم آپ کو مان لیں گے۔ نمبر پانچ، آپ کے لیے مکے میں ایک سونے کا محل تیار ہو جائے، ہم صبح اٹھے اور دیکھیں ایک بڑا شاندار محل اللہ نے اپنے رسول کے لیے تیار کر دیا۔ نمبر چھ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر جائیے اور کتاب لے کر ہمارے سامنے اترے، پھر آپ کو مان لیں گے۔ جواب میں فرما دیا گیا کہ نبی ان سے کہیے کہ پاک صرف اللہ ہے اور اللہ تعالی ہی سب کچھ کر سکتا ہے، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرا ایک ہی دعویٰ ہے، ہل کنتو الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے چنا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تم جو معجزے مانگ رہے ہو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا، معجزے دکھا دیے تم نے ماننا پھر بھی نہیں ہے اور تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم سب پر عذاب آئے، اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت کی نعمت دینا چاہتا ہے۔ آیات 94-96 کا مضمون ہے کہ تمام رسول انسانی تھے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اکثر لوگ حق واضح ہونے کے باوجود ایمان کیوں نہیں لائے، اس اعتراض پر کہ آخر اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا، فرمایا کہ اللہ نے رسولوں کو نمونہ بنانا تھا، انسانوں کے لیے نمونہ انسانی بن سکتا ہے، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ فرمایا اللہ بذات خود اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سچے نبی سچے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام بندوں کی حقیقت سے واقف ہے۔ آیات 97-100 میں گمراہوں کے المناک انجام کا ذکر ہے، فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن سال میں اٹھائے گا کہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، جہنم میں گرائے جائیں گے، جب بھی جہنم کی آگ سرد ہونے لگے گی اللہ اسے پھر سے بھڑکا دے گا۔ ان کا برا انجام اس لیے ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ سوچو ظالموں، جس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اور فرمایا کہ تو اللہ ہے کہ تمہیں تمہاری انکار کے باوجود تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، ورنہ اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہوتا اس دنیا کے خزانوں کا تو تم تو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے اور تم کسی کو کچھ نہ دیتے، تمہارے باوجود انکار کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ تمام ضروریات زندگی فراہم کر رہا ہے۔ آیات 101-103 میں فرعون کی ہٹ گرمی اور بربادی کا ذکر ہے، فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا تھا فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف، فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ لگتا ہے کہ تم سحر زدہ انسان ہو، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترکی بترکی جواب دیا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جادو نہیں، یہ سب کا سب تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے ہے، اب لگتا ہے کہ فرعون تم برباد ہو کر رہو گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر فرعون کے چنگل سے بچا کر آباد کر دیا۔ آیت 104 کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ، لیکن جب آخرت کا وعدہ قریب آئے گا، فیضہ جا واد الآخرہ جینا بکم لفیفہ، ہم تم سب کو لپیٹ کر ایک ہی جگہ لے آئیں گے، اس وقت اسرائیل میں ناجائز یہودی بستیاں بن رہی ہیں غیر قانونی، اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، وہ ایک سازش کر رہے ہیں فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں گریٹر اسرائیل قائم کرنے کی، اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا ہے. جب یہ سارے وہاں پر جمع ہو جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سارے یہودی اسی طرح سے بالکل جڑ سے ختم کر دیے جائیں گے، بالکل مٹا دیے جائیں گے، جیسے پوری قوم نوح تباہ کر دی گئی تھی، قوم ہود تباہ کر دی گئی تھی. جس قوم نے بھی اللہ کے رسول کو چھٹلایا اس پر اسی طرح کا عذاب استحصال آیا کہ پوری قوم کو جڑ سے مٹا دیا. یہودیوں کو اللہ نے مہلت اس لیے دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، زبور کو مانتے تھے، اللہ نے انہیں مہلت دی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھٹلایا، یہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور ان کے سامنے یہ ملیہ میٹ ہوں گے. آیات 105 تا 109 میں قرآن مجید کی عظمت اور تاثیر کا بیان ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق لے کر اترا ہے. اس کا ہر مضمون 100% حق ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. اب جو لوگ اس قرآن کی قدر کریں گے عزت ملے گی، جو اس قرآن کی ناقدری کریں گے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے. مکے والوں سے کہا کہ تم قرآن کو مانے ہو نہ مانو، جن کو اللہ نے علم حقیقی دیا ہے جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ روتے روتے سجدوں میں گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا رب ہمیں مکمل ہدایت عطا فرمائے گا، سابقہ کتابوں میں اس کا وعدہ چلا آ رہا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ ہے قرآن کی تاثیر. وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے ایسا حکمت بھرا ذکر، عظیم ذکر نازل کر دیا. آیت 110 کا مضمون ہے کہ سارے اچھے نام اور صفات اللہ ہی کے ہیں. قرآن مجید میں بار بار جب ذکر آیا اللہ کی صفت رحمان کا تو مشرکین کو غصہ آ گیا، ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سارے اچھے نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے نام، ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو. پھر ایک اللہ کی یاد اور ذکر کا ذریعہ ہے نماز، خاص طور پر نماز میں بھی نفل نماز. فرض نماز میں تو آپ پابند ہوتے ہیں امام صاحب کے، آپ کو سجدے میں بڑے لطف آ رہا ہے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر آپ کو اٹھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے کثرت سے ذکر کرنا ہے تو نفل کا انسان اہتمام کرے. اور اس میں بھی تہجد کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. تہجد کی نماز کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھو، تہجد قرآن کے ساتھ ادا کرو، اور درمیانی آواز سے تہجد میں قرآن پڑھا کرو، نہ بہت زیادہ اونچا اور نہ بہت زیادہ دھیما. وقت اگے بے نزال کا سبیلا. آیت 111 جو آخری آیت ہے یہ توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے. اس آیت میں توحید نظری بھی ہے، توحید عملی بھی ہے، اور ہر طرح کے شرک کی نفی بھی ہے. توحید نظری کے اعتبار سے فرمایا قل الحمدللہ، کہو کہ کل شکر اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، ہر نعمت اللہ کی وجہ سے. اور عملی توحید کا بیان آیت کے آخر میں ہے، وکبر ہو تقدیرہ، اپنے دار اختیار میں اللہ کی بڑائی کو ایسے قائم کرو جیسے کہ بڑائی قائم کرنے کا حق ہے. ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانو، محسوس ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہو اور تمہارے اختیار میں اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے احکامات جاری و ساری ہیں. اور تین طرح کے شرک ان کی نفی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ مختار مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ نے کسی کو مجبوری یا کمزوری کی وجہ سے اپنا ولی نہیں بنایا. کہ بعض لوگ اللہ کی مجبوری ہیں، ان کے بغیر اللہ کا کام نہیں چل سکتا، ان کو اللہ ناراض نہیں کر سکتا، ان کو تو اللہ ضرور راضی رکھے گا، اللہ کے ولی ہیں، لیکن کو معاذ اللہ اللہ کی مجبوری کی وجہ سے اس کا ولی نہیں ہے. اللہ ہمیں مکمل توحید عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد سورہ کہف، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد کہ یہ سورت انسان کو دجالی فتنے سے بچانے والی ہے. جو لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں، پوری سورت پڑھیں، شروع کی 10 آیتیں پڑھیں، آخر کی 10 آیتیں پڑھیں، مختلف روایتیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہتے ہیں. ایک حدیث یہاں پر نقل بھی کر دی گئی ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، ازالہ النور ما بین الجمعتین، اس کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ یا یہ سورت دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک نور پیدا کر دیتا ہے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہے دوسرے جمعے تک، یعنی اس نور کی وجہ سے اگلے جمعے تک اس بندے کی حفاظت ہوتی رہتی، وہ بندہ دجالی فتنے سے محفوظ رہتا ہے. ایک شخص دجال، وہ تو قرب قیامت ظاہر ہوگا دجال اکبر، ایک دجالی فتنہ، یہ فتنہ چلا آ رہا ہے. دجل کہتے ہیں پردے کو، ایسی شے جو اللہ اور بندے کے درمیان پردہ بن جائے، بندے کو اللہ سے غافل کر دے، وہ اصل میں دجالی فتنہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ دنیا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اس صورت میں اللہ نے دنیا کی مذمت کئی واقعات، کئی مثالوں، کئی اسالیب سے کی ہے. دنیا پرستی کی مذمت، ظاہر پرستی کی مذمت، اسباب پرستی کی مذمت. اللہ تعالی ہمیں سمجھ سمجھ کے ہر جمعے کو یہ صورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دجال فتنے سے، دنیا پرستی، ظاہر پرستی سے. اس صورت کی آیات 1-3 میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کا پیغام کا بیان ہے. فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بیش بہا انعام ہے کہ جس کی تعلیمات ہر ٹیڑھ اور ہر کجی سے پاک ہے. ایک ہے تمہارے بنائے ہوئے نظریے، آج ایک نظریہ صحیح ہے، کل کہتے ہو نہیں غلط تھا، صحیح نظریہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظریہ شروع سے ایک ہے، جو دعوت دی تھی آدم علیہ السلام نے وہی دعوت دی ہے آخری پیغمبر حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی فطرت کے مطابق ہر بات ہے. اور پیغام اس کتاب کا یہ ہے کہ یہ کتاب دنیا داروں کو، دنیا پرستوں کو شدید اللہ کی پکڑ سے ڈراتی ہے، اور بعمل مومنوں کو یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے عمدہ اجر کی بشارت دیتی ہے. آیات 4-6 میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کی زوردار نفی ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابنن کہا تھا. ابن کا لفظ مانوی بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، ابن الوقت، وقت کا بیٹا، یہ مانوی طور پر بیٹا ہے. ابن السبیل، راستے کا بیٹا، مسافر، مانوی. ولد کہنا یہ تو گویا حقیقی صلبی بیٹا. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ غلط عقیدہ اختیار کیا انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی صلبی بیٹا ہے تو معاذ اللہ، اللہ کی بھی کوئی بیوی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر بھی جنسی جذبات ہیں، اللہ بھی کبھی جنسی جذبات کی وجہ سے بیوی کے اوپر فدا ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. فرمایا کبرت کلمتن تخرج من افواہہم. اور ان کے غلط عقیدے کے جو اثرات ظاہر ہونے تھے، اللہ کے رسول ان کا تصور کر کر کے غمگین رہتے تھے. اس لیے کہ عقیدہ یہ بالکل غیر منطقی، اور جب علم اور جدید علوم عیسائیوں میں آئے ہیں اور انہوں نے مذہبی پیشواؤں سے عیسائیت کے غلط عقیدوں کے بارے میں سوالات پوچھے کہ یہ کیسے ہو گیا اللہ کا بیٹا، کیسے ممکن ہے، کیا اللہ کی بیوی پھر کون ہے، کیسے ایسے ہوا، اسی طریقے پر پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جو مرضی گناہ کریں صرف پادری کے پاس جا کر اعتراف کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آدمی لوٹ مار کرتا رہے اور ایک شخص کے کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس کے چاہے گناہ کو معاف کر دے. اسی طریقے پر یہ تصریح کیا ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ کوئی ان سوالات کے جوابات عیسائیوں کے پاس نہیں ہے. لہذا وہ تعلیم یافتہ طبقہ مذہب سے بیزار ہوا، اور مذہب سے بیزار ہونے کے بعد پھر اس نے جس رخ کے اوپر آگے بڑھایا ہے علم کو، وہ اللہ سے دور کرنے والا، وہ مذہب سے بیزار کرنے والا، یہ ساری کی ساری دنیا پرستی اس وقت اگر ہے دنیا میں تو مغربی علوم کی وجہ سے، اور ان مغربی علوم کی جڑ اور بنیاد میں اللہ کا انکار اور مذہب بیزاری ہے. کیوں؟ عیسائیت کے غیر منطقی عقائد کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول کو پہلے سے احساس تھا کہ ان غلط چیزوں کے کیا نتیجے نکلیں گے. آپ غمگین ہوتے تھے، اس پر فرمایا لا اللہ کا باخر نفس کا اللہ آثار، کہ جو آثار، جو نتائج نکلنے ان کے غلط عقیدے کہ ان کی وجہ سے اے نبی آپ اپنے آپ کو غمگین کر کے ہلاک کر لیں گے. دلجوئی کی گئی کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ہلکان نہ کریں، لیکن اس میں اصل عیسائیوں کے غلط عقیدے کی زوردار نفی ہے. آج 7-8 میں دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت کو واضح کر دیا. فرمایا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے ہم نے اسے بڑا حسین بنایا ہے، ہم نے اسے بڑا دلکش بنایا ہے، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان دیں کہ لوگ اسی میں کھو جاتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ اس سب کے پیچھے اصل جو خالق بنانے والا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، لیکن حقیقت اس دنیا کی یہ ہے کہ ہم ان قریب کوٹ کوٹ کر اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ آج جن خوبصورت مناظر پر تم مر رہے ہو، جن زمینوں کے پیچھے ایک دوسرے کا خون کرتے ہو، جن پلاٹوں پر آپس میں لڑتے ہو، اور جو اچھے سے اچھے مکان بنانے کے لیے حرام خوریاں کرتے ہو، ان سب کا آخری انجام یہ ہے کہ ہم ان کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیں گے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کا مقصد، تمہارا امتحان، اور یہ ہے دنیا کی حقیقت کے بالآخر سب کچھ اس میں فنا ہو جانا ہے۔ اسی امتحان کے حوالے سے آیات 9-26 میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ سوال پوچھا گیا اللہ کے رسول سے اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کی تفصیل جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روم کے علاقے میں 7 نوجوان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچیں اور انہوں نے اپنے آبا اجداد کا بت پرستی کا عقیدہ چھوڑ کر توحید کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ بادشاہ وقت کو شکایت کی گئی، بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، یا تو اپنے اس نئے عقیدے سے باز آ جاؤ اور ورنہ سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ان اللہ کے بندوں کے پاس دنیا میں کوئی سہارا مدد کا نہیں تھا، انہوں نے بھروسہ کس پہ کیا؟ اللہ پر۔ یہ ہے اسباب پرستی کی نفی۔ اللہ سے کہا کہ اللہ اپنے پاس سے ہماری مدد فرما، اپنے پاس سے ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ پیدا فرما، ورنہ ایمان کے ساتھ جینا ممکن نہیں۔ اللہ نے الہام کے ذریعے سے رہنمائی دی، نبی تو تھے نہیں کہ جو بھئی آتی کہ فلاں غار میں چلے جاؤ۔ ایک غار میں گئے، وہاں پر پناہ لی، 300 سال تک شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 309 سال تک وہاں پر اللہ نے ان کو سلایا۔ اس دوران رومن امپائر میں ایک تبدیلی آ گئی، پوری رومن امپائر عیسائی بن گئی اور ساری کی ساری رعایا اس نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ 309 سال بعد جب یہ غار سے نکلے ہیں تو اب تو رنگ ہی بدل چکا تھا، اور جب معلوم ہوا لوگوں کو یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر اپنے بڑوں سے ہم نے سنا تھا کہ ان کو دھمکی دی تھی اس وقت کے بادشاہ نے اور یہ غائب ہو گئے تھے، تو وہ تو پھر ان کے لیے ہیرو بن گئے، بڑا ان کا اکرام کیا۔ اور جس غار میں انہوں نے قیام کیا تھا انہوں نے وہاں پر ایک مسجد بنا دی ان کی یادگار کے طور پر، وہیں پر پھر بعد میں فوت ہوئے، ان کی قبریں وہاں پر ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا اصل مقصود کیا ہے؟ کہ اگر ویسے تو اللہ سے پناہ مانگو کہ تم پر ویسی آزمائش آئی نہ جیسی اصحاب کہف پر آئی تھی، کہ ایمان کے ساتھ جینا ہی مشکل ہو جائے، لیکن اگر ایسی آزمائش آ جائے، ایسا امتحان آ جائے، تو آدمی حق پر ڈٹا رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد کی درخواست کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اسباب سے نہ ڈرے، اللہ کا سہارا لے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے، لیکن اگر آئی جائے تو اللہ ہمیں اصحاب کہف کی طرح دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیات 27-31 میں صبر آزما حالات میں دائی کے لیے ہدایات کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا، ان کا واقعہ بتائیے۔ آپ نے کہہ دیا کل بتاؤں گا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی ہر وقت آپ کے اوپر نگاہ ہے، فینا کا بے آئی نہ، اللہ نے 15 دن تک وہی نازل نہیں کی۔ اب مذاق اڑایا مشرکین نے، کہا کہ اگر سچے نبی ہوتے تو سوال کا جواب دیتے، ہر طرف سے آپ پر طنز ہو رہا ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی تو اللہ نے کہا کہ کبھی مت کہے میں یہ کام کل کروں گا، ساتھ کہیں کہ انشاءاللہ۔ یہ ہے مادہ پرستی کی نفی، سارے اسباب فراہم ہو کام نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول ہر طرف سے طنز اور ہر طرف سے مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ کے لیے پورے کا پورا ماحول اس وقت انتہائی اذیت ناک تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کے حالات میں ایک دائی کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی سمجھ سمجھ کے تلاوت کیجیے، اس سے آپ کو باطنی اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ نمبر 2، دشمنوں کی دل جوئی اور انہیں ہمنوا بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ حق میں کسی قسم کی ترمیم نہ کیجیے، کہیے کہ لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، تمہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول تو جاؤ، لیکن ہم اللہ کے اس کلام میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کوئی ترمیم نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ سے مدد اور استقامت کی خصوصی دعا کیجیے، لن تجد من دونہ ملتحدا، اے نبی آپ اس اللہ کے سوا کسی کو اپنے لیے پناہ گاہ نہیں پائیں گے. نمبر چار، حق کے دشمنوں کو تبلیغ کی جائے لیکن انہیں اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ قبول کرنے والوں سے غفلت اور ان کی حق تلفی ہو جائے. بعض اوقات آپ سرداران قریش کو دعوت دیتے تھے، اس دوران کوئی درویش صحابی آ جاتے تو آپ کو ناگوار لگتا تھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ مشرک سردار کہیں گے ہماری محفل میں یہ کیوں آ گئے. فرمایا کہ ان کو تبلیغ کرنی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی حق تلفی ہو. اپنے ساتھیوں کو تو آپ نے وہی عزت اور اکرام کرنا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ان کی کوئی انسلٹ نہ ہو، ان کی کوئی توہین نہ ہو. نمبر پانچ، آپ پورا حق بلا کم و کاس بیان کر دیجئے، بقول الحق کو میرے رب کو، نہ اس میں کوئی ترمیم کیجئے نہ اس میں سے کچھ چھپائیے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، صاف صاف کہہ دیجئے بھائی حق تو یہ ہے، جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے. لیکن میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کوئی نہ حق چھپاؤں گا اور نہ میں کوئی اپنے اصول بدلوں گا، نہ کوئی میں اپنے اصول میں کوئی ترمیم کروں گا. جو مانیں گے اللہ انہیں نعمتوں سے نوازے گا، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے. آیات 32-44 میں دنیا داروں کے لیے عبرت آمیز واقعے کا بیان ہے. دو افراد کا ایک قصہ ہے، ایک دنیا دار تھا ایک دیندار تھا. دنیا دار کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑا زبردست زرعی فارم دیا تھا، دو باغات تھے کھجوروں کے اور انگور کے، ان باغات کے درمیان بھی کھیتی تھی، سبزیاں اناج پیدا ہو رہا ہے، اور دونوں باغات کے درمیان ایک نہر بھی جاری تھی. اور اللہ نے بڑی نفری دی تھی، مزدور بہت کام کرتے تھے باغ میں، اللہ نے اولاد کا ثمر بھی دیا تھا. اب اس شخص کو کئی مغالطے لاحق ہو گئے. نمبر ایک، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ باغات میری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، میں نے فلاں سن میں یہ زمین خریدی، میں نے اس طرح سے فیصلہ کیا کہ یہاں پر باغات لگائیں اور انگور کے باغ ہوں، ان کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑھ ہو، کھجور کی باڑھ کی وجہ سے تیز ہوا کے جھونکے بھی نہیں آئیں گے اور انگور کی بیلیں محفوظ رہیں گی، اور میں نے سوچا کہ درمیان کی جگہ میں بھی زراعت ہو جائے، اور میں فلاں دریا سے نہر کھدوا کر لایا تاکہ پانی کی کمی بھی نہ رہے. میں یہ سب کچھ میری سوچ، میری ذہانت، میری منصوبہ بندی. یہ ہوتا ہے کسی کا اوور کانفیڈنٹ ہونا، یہ بھی مادہ پرستی کی شکل ہے. نمبر دو، یہ باغات کے گرد کھجوروں کی جو میں نے باڑ لگاتی ہے اور جو میں نے پانی کی نہر بہاتی ہے، میں نے باغ کی حفاظت کا پورا سامان کر دیا، نہ پانی کی کمی نہ تیز ہواؤں کا خطرہ. اب یہ باغ کبھی بھی اجڑے گا نہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا، اسباب پر بھروسہ. نمبر تین، اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، تبھی تو مجھے اس نے اتنا کچھ دیا. یہ سب کچھ ہونا اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور اگر آخرت قائم ہو بھی مجھے وہاں بھی خوب ملے گا. اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے یہ باتیں، تمہاری یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے اور تمہیں کچھ وقت اللہ کی یاد اور اللہ کے شکر کے لیے بھی فارغ کرنا چاہیے، اور تم مجھے تانا دیتے ہو کہ تم مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت زیادہ اور میرے پاس مال اور اولاد نہیں ہے، تم جو ہے وہ مجھ پہ طنز کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو تمہارے باغوں کو اجاڑ دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے دے. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس نے درویش کو تانا دیا تھا، درویش کا دل دکھایا تھا، اللہ نے پھر درویش کی بات پوری کر دی. ایک آفت آئی اور اس کی پوری کے پورے باغ کو اس آفت نے اجاڑ دیا. جب صبح اٹھا دیکھا تو پورا باغ اجڑا پڑا ہوا ہے، ہاتھ مل رہا تھا، جو انویسٹمنٹ کی تھی ضائع ہو گئی. اب کہتا ہے کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. یہاں پہ شرک کون سا ہے؟ اسباب پرستی کا شرک. اللہ کے بجائے اپنی ذہانت، اپنی تدابیر، اپنے فراہم کردہ وسائل پر بھروسہ. فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ اصل اختیار اللہ سچے کا ہے. لہذا اللہ سے لو لگاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب پہ بھروسہ مت کرو. آیات 45-46 میں حیات دنیا کی حقیقت بیان کی. فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کسی ہے. کھیتی اوپر سے بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد زرد پڑتی ہے، چورا چورا ہوتی ہے، زمین میں مل جاتی ہے. یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے. وہاں سے پانی آیا تھا، یہاں سے روح آتی ہے، خاک وجود سے ملتی ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد زوال آتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بال سفید ہوتے ہیں، مرتا ہے، اور اس کے بعد سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. انسان کا اپنے زندگی کے اوپر کوئی اختیار نہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اصل با اختیار ہستی کون ہے؟ اللہ. کان اللہ علی کل شیء مقتدرا. اصل مقتدر ہستی اللہ کی ہے. دنیا میں تمہارے پاس تین قسم کی نعمتیں ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, مال و دولت بھی ہے, اور نیکیاں بھی ہیں, عمل بھی ہیں. مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں, آخرت میں یہ ساتھ نہیں جائیں گے. ساتھ جو چیز جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیکیاں. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیکیاں ہمارے ساتھ رہیں گی, قبر میں بھی نور بنیں گی اور اس کے بعد حشر میں بھی ہمارے لیے ایک اچھے انجام کی کا باعث اور اس کی انشاءاللہ خوشخبری بنیں گی. آیات 47 تا 49 میں قیامت کا منظر ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے کہ بادل اڑ رہے ہوتے ہیں. زمین کو بالکل چٹیل فلیٹ میدان بنا دے گا. کیوں؟ اس زمین پر ایک بہت بڑا اجتماع ہونا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان سب نے جمع ہونا ہے. تو جیسے ہم اجتماع کے لیے زمین کو ہموار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل ہموار کر دے گا. پھر تمام انسانوں کو اللہ جمع کرے گا. اللہ کہے گا آج تم اسی طرح سے جمع ہوئے ہو جیسے کہ پہلی بار جمع ہوئے تھے. پہلی بار اللہ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے عہد الست لیا تھا. بالکل ویسا اجتماع اب دوبارہ قیامت کے دن ہوگا. اب اس کے بعد ایک نازک مرحلہ آئے گا اور نام اعمال ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, ہر ایک اس کا نام اعمال دیا جائے گا. اب اس وقت مجرم چیخے گا کہ یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتهم ولا کبیرتن الا احصاها. کہے گا یہ کیسا نام اعمال ہے؟ کوئی چھوٹی بات نہیں, بڑی بات نہیں, مگر ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں ہمیں زیادہ زیادہ نیکیاں درج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 50-53 میں شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام ہے. اس دنیا کے امتحان میں ہمیں ناکام کرنے والی قوتیں, یہ شیطانی قوتیں, ان کا ذکر ہے. فرمایا کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان کیونکہ جنات میں سے تھا اس نے انکار کر دیا. فرشتے تو انکار کر نہیں سکتے, شیطان جن تھا, با اختیار مخلوق تھا, انکار کر دیا. اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں, تم نے شیطان اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رکھا, تم ان کی پیروی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. زمین میں نے بنائی ہے, سب کچھ میں نے بنایا, لیکن بجائے میرا کہنا ماننے کے یہاں پہ شیطان کا کہنا چل رہا ہے. تمہارے گھروں میں فحاشی ہے, بے ہودگی ہے, ڈرامے ہیں, گندگیاں ہیں. میری چل رہی ہے کہ شیطان کی چل رہی ہے؟ معاشرے میں لوٹ مار ہے, کرپشن ہے, بجائے اللہ کے قانون کے غیر اللہ کا قانون نافذ ہے. اللہ کی چل رہی ہے کہ شیطان کی چل رہی ہے؟ افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی. فرمایا کہ قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ کہے گا پھر کہ تم نے جن شیطانوں کو شریک بنایا ہوا تھا میرا, جن کی پیروی کر رہے تھے, بلاؤ ان کو مدد کے لیے. پھر چیخیں گے, پکاریں گے, مدد کے لیے بلائیں گے, لیکن کوئی انہیں جواب نہیں ملے گا, اور وہ جہنم کو بالکل اپنے سامنے دیکھیں گے اور اس جہنم سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی ہی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آیات 54-56 میں فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت ہٹ درم اور جھگڑالو ہے. فرمایا کہ اگر شیطانی قوتیں تمہاری دشمن ہیں, تمہیں دنیا کے امتحان میں ناکام کرنا چاہتی ہیں, تو اللہ نے رسول بھی بھیجے جو کہ رحمانی قوتیں ہیں, تمہیں اس امتحان میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں. لیکن انسانوں کی اکثریت نے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا, ان سے بحث کی, حق کو غالب کرنے کی کوشش, باطل کو غالب کرنے کی کوشش کی, اور حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کی, رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. انسانوں کی اکثریت جھگڑالو ہے, انسانوں کی اکثریت اٹ دھرم ہے. آیات 57-63 میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح پر آمادہ نہ ہو, اور جو بھی جرائم کیے ہیں ان جرائم کو بھول جائے, ان کے اوپر کوئی توبہ نہ کرے, ان پر کوئی اظہار ندامت نہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے، مہلت سے فائدہ اٹھا لے تو ٹھیک ہے، اگر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ماضی سے مثال دی گئی، اللہ نے کتنی قوموں کو مہلت دی، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر کس کس طرح ہلاکت سے دوچار کیا، کسی کو طوفان کے ذریعے ڈبو دیا، کسی پر تیز ہوا چھوڑ دی، کسی کو زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کی بستیوں کو الٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پر سچی ندامت کی توفیق کر کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آخر میں آیات 60-82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تکوینی میں سے بھی کچھ علم دے۔ علم کی دو بڑی بڑی شاخیں، علم تشریح، شریعت کا علم جو اللہ دیتا ہے انبیاء اکرام کو، موسیٰ علیہ السلام کو علم اللہ نے دیا تھا، ایک علم تکوینی اس کائنات میں ہے کہ جو جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی جان نکال رہا ہو، کسی کو مار رہا ہو، آپ کا کیا فوراً اس کے بارے میں رد عمل ہوگا؟ آپ کو غصہ آئے گا کہ کیوں ایک آدمی کو مار رہے ہو؟ لیکن عالم تکوینی میں تو یہ ہوتا ہے، فرشتے جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ عالم تشریح کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا، ایک فرشتہ ہے جو ایک بچے کو دھکا دیتا ہے چھت سے، وہ نیچے گرتا مر جاتا ہے، اس کی موت اسی طرح لکھی ہے۔ عالم تشریح میں آپ کو عجیب سا لگے گا کہ کیوں دھکا دیا اس نے، عالم تکوینی میں ایسا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے، لوگوں کی جان نکلتی ہے، فرشتے آتے ہیں مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم۔ تو اللہ کچھ عالم تکوینی کا علم موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس بندے سے کچھ علم تکوینی سیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تفصیلات ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے، میں تو صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں دیکھیں گے جن پر آپ کے لیے صبر کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ عالم تشریح سے واقف ہیں اور عالم تشریح کے تقاضے اور ہیں، عالم تکوینی کے معاملات کچھ اور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا، بھروسہ مجھے اپنے اوپر نہیں ہے، کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، یہ اسباب پرستی کی نفی، میں صبر کروں گا۔ کہا اچھا میرے ساتھ چلیے، اور جب تک میں آپ کو کسی معاملے کی حقیقت نہ بتاؤں مجھ سے سوال مت کیجیے گا۔ اب جناب وہ چلے حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ، کشتی میں سوار ہوئے، تھوڑی دور جا کر حضرت موسیٰ حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر ذرا سا پانی کا لیول اونچا ہوا، کوئی طغیانی آئی تو پانی کشتی میں داخل ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عالم تشریح کے اعتبار سے اعتراض کر دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ نے انہیں کی کشتی میں شگاف ڈال دیا، اور لے توغرے کا آلہ، آپ چاہتے ہیں کشتی والے ڈوب جائیں، ذرا سا پانی کا میں اگر طغیانی آئی تو پانی اندر آ جائے گا، پوری کشتی والے غرق ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں سمجھایا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو کہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر رہا تھا اپنی کسی مہم کے لیے، یہ غریبوں کی کشتی ہے، اگر یہ کشتی پوری صحیح سالم ہوتی تو بادشاہ اس کشتی کے اوپر قبضہ کر لیتا۔ ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی بچ گئی، غریبوں کا بھلا ہو گیا، بظاہر شر حقیقت میں خیر۔ پھر آگے چلے، ایک بچہ ملا، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عالم تشریح کے ماہر، اعتراض کیا، بالکل صحیح کیا، لقد جئت شیئا نکرا، تم نے یہ منکر کام کیا، بغیر کسی جان کے بدلے میں تم نے ایک معصوم جان کو مار دیا، اعتراض کرنا بھی چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حقیقت بتائی کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بننا تھا، اپنا بھی نام اعمال خراب کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا۔ اللہ نے اس بچے کو میرے ذریعے سے ختم کرا دیا، اللہ انہیں ایک اور بچہ دے گا، بچے کا بھی بھلا ہوا اس کا جو مر گیا، نام اعمال شاہ نہ ہوا، والدین نے صبر کیا، اجر مل گیا، اللہ ایک اور بچہ دے گا، وہ بچہ والدین کے لیے انتہائی صلہ رحمی کرنے والا اور ان کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا۔ بظاہر شر حقیقت میں اس واقعے کے پیچھے خیر۔ پھر تیسرا واقعہ ہوا، بستی میں گئے، ایک دیوار گری ہوئی تھی،
پہلے بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں کھانا دو، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. دیوار گری ہوئی تھی، خضر علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے اور جو ہے وہ پوری دیوار کی ایک ایک اینٹ لا کے اس کے اوپر رکھی، مرمت کی، جوڑا دیوار کو، بالکل ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ بخیل بستی والوں کا ایک کام کر دیا، کہا کہ آپ ان سے اس پر معافی لیں. انہوں نے کہا بھائی ہاں کا فراق کو بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ. اس دیوار کی بنیادوں میں دو یتیم بچوں کی میراث، ان کی وراثت دفن ہے. والدین بڑے نیک تھے، اگر دیوار گر جاتی میراث وہ سارا سامان ایکسپوز ہو جاتا، بخیل بستی والے قبضہ کر لیتے، حقدار حق سے محروم ہو جاتے. اللہ نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کرا دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے. تو واقعات کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے. حکمت کیا ہے؟ باطنی بصیرت، کہ جس کی وجہ سے انسان اشیاء کی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ظاہر پرستی، اسباب پرستی، دنیا پرستی سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.